www.attableeg.com, the reviewer of Iman.
सोच रहा था जो रिश्ते साल में एक बताया था मैंने शायद आप लोगों से ये कहा था कि मैं सूरत उन्नास जो कुरान करीम की सबसे आखिरी सूरत है और बच्चे ने उस दिन कुल अल्लाह अहद से पढ़ा था मैंने सोचा था इसी के मुताबिक चिंता थे इस सूरत के मुताबिक मैं बताऊंगा इसलिए कि आज वक्त की जरूरत है लेकिन जब कारी साहब ने इतनी प्यारी आवाज से कुरान करीम पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला इनको कबूल भी फरमाए और इस तरह की आवाज और इस तरह का कुरान पढ़ना अल्लाह उनकी नस्लों में बाकी रखे और हमारे बच्चों में भी अल्लाह ये शौक अता फरमाए शौक अता फरमाए मैं सोचता हूँ कि जब ये कारी साहब पढ़ते हैं तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है दिल में कैफियत पैदा होती है तो जब हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला उनको कुरान करीम पढ़ा करते थे तो क्या कैफियत हो एक जगह हजरत आयशा सिद्दीका अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ना अल्लाह उनकी खबर को दूर से पढ़ा उम्मत पर हजरत आयशा का बहुत बड़ा एहसान बहुत बड़ा हदीस पढ़ाने वाले पढ़ने वाले इनको मालूम है कि कितना बड़ा ज़खीरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरकत से उम्मत को मिला है और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारे एक दोस्त थे शेख निज़ाम याकूबी माशाल्लाह वो बहुत सी किताबें तबाह करते हैं और उलमा को और बहुत से मदरसों को मुफ्त देते हैं उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मनकबत में एक नात है जब आदमी को शौक होता है शौक हम लोगों को बस रस्मी हमारी यहां चीजें हैं वो बता रहे थे कि मैं लंदन आया मेरी वालदा की इलाज के सिलसिले में जब मैं लंदन आया तो वालदा अस्पताल में थी तो मैंने अपनी वालदा से इजाजत मांगी कि अगर आप इजाजत दें तो मैं 3-4 दिन के जरा होकर आता हूं तो मेरी वालदा समझ गई कि क्या कह रहा तो मुझे कहने लगी हाँ तो ब्रिटिश लाइब्रेरी जाने वाला होगा किताब देखने के लिए कहा मुझे वहीं जाना है वो गए कहते मैं देखते 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 हजारों मखतूदात ब्रिटिश लाइब्रेरी में है हजारों इस्लामी दीनी हदीस के लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे ओलमा नहीं आवाम तो नहीं ओलमा उनसे पूछिए कि कौन ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाकर इन मखतूतात की सी ज्यारत करने गया कि हमारे बुजुर्गों ने इसको लिखा है कितनी मेहनत से लिखा आज तो ये कुरान करीम हमारे पास हमें कदर नहीं है सर में एक पेज फट गया इस तरफ रख दिया हमें इस कुरान करीम की कदर नहीं है मैं गुज़िश्ता कल बुखारी शरीफ में हदीस आई थी हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना एहतमाम करते थे कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बुखारी ने बाबुन अल मसाजिद अल्लती अला तुरुक अल मदीना यानी मक्के से मदीने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर हुआ आपने कहां नमाज पढ़ी मंजिल आपने कहां की किस जगह नमाज पढ़ी किस जगह उतरकर आपने पेशाब किया इब्न उमर इसका बहुत ख्याल रखते जब मदीने से निकलते थे تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل ذوالحلیفہ میں ہوئی, اور آج کل بھی ہم لوگ وہیں ذوالحلیفہ میں احرام باندھے پہلی منزل ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو بتا رہے ہیں, نافع کو بتا رہے ہیں, ابن عمر کے خاص شاگرد نافع ہے اور نافع کے خاص شاگرد امام مالک ہے, اور اسی لیے سند حدیث میں سب سے قوی سند جو بعد ہے اس میں مالک ان نافع ان ابن عمر قال قال رسول اللہ. یہ نافع جو ہے نا غلام تھے, غلام آزاد کردہ غلام ہے ابن عمر کے, لیکن اتنا علم حاصل کیا کہ امام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد مسجد نبوی میں جہاں ابن عمر نماز پڑھا کرتے تھے اور جہاں سبق دیا کرتے تھے وہاں نافع نماز پڑھتے تھے اور سبق پڑھاتے تھے حدیث کا. اور پھر نافع کتنے بڑے عالم اور ان کے شاگرد امام مالک نجم العلم, کتنا بڑا مقام امام مالک کا آپ اس کو سوچ نہیں سکتے. یہ وہی امام مالک ہے کہ جو زندگی بھر مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے, صرف ایک دفعہ حج فرض کے لیے مکہ گئے. اور انہیں کا وہ واقعہ جو پانچ انگلی والا سنایا آپ لوگوں نے, پانچ انگلی والا واقعہ امام مالک کا ہے. اتنے بڑے امام امام مالک رحمت اللہ علیہ, تو ابن عمر کے شاگردوں میں نافع اور ابن عمر کا بچہ سالم, ایک طرف بچہ ہے سالم ابن عمر کا بچہ ہے, اور ایک طرف ان کے خاص شاگرد نافع بہت بڑے عالم جو کسی زمانے کے اندر غلام تھے, یہ بھی اسلام پر بلا وجہ یہ بس بیٹھے بیٹھے دھندا نہیں نا اشکالات کرنے کا اور کوئی کام نہیں ہے. اشکال کرتے ہیں کہ اسلام میں غلامیت ہے, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام نے غلامیت کو ختم کی, غلامیت کو اسلام نے ختم کی ہے. آپ نے قسم کھائی آپ کو توڑنی پڑی, کیا حکم دیا قرآن کریم نے, تحریر ہو رہا تھا ایک غلام آزاد کر, زہار کیا بیوی کے ساتھ کیا حکم دیا ایک غلام آزاد کر, رمضان کے مہینے میں روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا کیا حکم دیا ایک غلام آزاد کر. اور اس سے بڑھ کر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی غلام کو آزاد کرے گا اس کے ہر عضو کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کرے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ مرد مرد کو آزاد کرے, عورت عورت کو آزاد کرے, مرد ایسے غلام کو آزاد کرے جو صحیح تندرست ہو اس کے ہر عضو ہو تاکہ تمہارا ہر عضو جہنم سے آزاد کرے. یعنی سینکڑوں روایات ہے میرے دوستوں, اور جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ ماحول دیکھیے, غلامیت کا ماحول تھا, غلاموں پر ظلم ہو رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جس کے تحت کوئی غلام ہو اسے اس میں سے کھانا کھلائے جو خود کھاتا ہے, وہ کپڑا پہنائے جو خود پہنتا ہے. بتاؤ دنیا میں ہے کہیں کہ آقا اور نوکر, ہمارے گھر نوکر کتنے ہیں, ایک طرح کا کپڑا پہنے, مالک اور نوکر, یا تو وہاں کی بات کیا ہے, مالک کا تو بھمن اوپر بڑھ جاتا ہے, وہ نوکر کو پتا نہیں کون سی زبان سے پکارتا ہے, اسے کبھی نہیں سکھا. تو خیر میں الگ ٹاپک پر میں جو بتا رہا تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری نے کتاب المساجد کے آخر میں نقل کی ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے مکہ جاتے تھے تو کہاں کہاں قیام کرتے تھے, کس ذریعے نماز پڑھتے تھے, اور بتاتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے آپ رائٹ پر جائیے اور اس طرف جائیے اور یہاں جو مسجد بنی ہوئی ہے رونگ بنی ہوئی ہے یہاں حضور نے نماز نہیں پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس یہاں کا رائٹ میں یا لیفٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اور ابن عمر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا وہاں اترتے تھے, صرف جیسے آدمی پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے بیٹھ جاتے تھے, پیشاب نہیں کرتے تھے, اور دو چار دن کے بعد اٹھ. یہ اتباع تھا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستوں بھی تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ ہمارے دوست انہوں نے اپنی والدہ سے یہ کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا پریٹش لائبریری کو کراتا ہوں. چلیے گئے
تو وہاں ان کو قدیم زمانے کا مفقودہ ملا جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان نکلی تھی. حضرت عائشہ کا امت پر کتنا بڑا احسان ہے, اس سے بات نکلی تھی. تو وہاں ان کو وہ قصیدہ ملا, انہوں نے سوچا کہ اس کو چھاپنا چاہیے, اور ماشاءاللہ پھر اس کے بعد یہ آکسفورڈ گئے تو وہاں اس سے زیادہ خوبصورت قصیدہ مفقودے کی شکل میں تھا. انہوں نے وہاں سے اس کو لیا اور اس کے بعد انہوں نے چھاپا ہے اور وہ موجود ہے. عجیب, انہوں نے حضرت عائشہ جو اس کا پہلا شعر کہہ رہی ہے, اے وہ شخص جو مجھ سے بغض رکھتا ہے. کون بغض رکھتا ہے عائشہ سے؟ بولو نا, کون بغض رکھتا ہے, کون دشمنی رکھتا ہے؟ شیعہ, شیعہ. اب دنیا میں بہت بڑا فساد کتنا جو پھیلا رکھتا ہے, حضرت عائشہ نے دشمنی رکھتا ہے. تو حضرت عائشہ شعر میں کہہ رہی ہے, اے وہ جو مجھ سے بغض رکھتا ہے, تو یہاں کیوں آیا؟ وضو صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے کمرے میں لے کے ہوئے, اگر تجھے مجھ سے بغض ہے تو میرے کمرے کے پاس تو کیوں آتا ہے؟ حضرت عائشہ کے کمرے میں, اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جو پورا واقعہ کرے, آنکھوں سے آنسو نکل آتے. اور حضرت عمر امیر المومنین ہیں, امیر المومنین. حضرت عائشہ حضرت عمر کو بہت زیادہ تعلق تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فجر کی نماز شروع کی, مشہور واقعہ ہے فجر شروع کی, تھوڑی دیر کے بعد آواز بدل گئی, دور والوں نے دیکھا کہ کچھ اور آواز ہے. حضرت عمر نے نماز میں صرف اتنا کہا, پتہ لگی اور اکد علی قلب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کتے نے مجھے کاٹ دیا. حضرت عمر گر پائے, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ گئے اور فجر کی نماز مختصر طور پر پوری کی. میں یہ جملہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کو حضرت عائشہ سے کتنا تعلق تھا, اور حضرت عائشہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا تعلق تھا, وہ میں بتانا چاہتا ہوں. بس اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا جی اور کتے نے کاٹا. ابن عباس قریب تھے نماز میں, اور ابن عباس کو حضرت عمر سے بہت تعلق. یہ جو شیعہ پھیلا پھیلا باتیں, ابن عباس آگے بیٹھ میں تھے اور حضرت عمر سے بے انتہا ابن عباس کو تعلق تھا, بلکہ بہت سی روایات ابن عباس نے حضرت عمر کے واسطے سے سنی ہے. اور کیا کیا بتاؤں گا آپ کو, ابن عباس کو حضرت عمر سے جو تعلق تھا وہ کبھی حضرت عائشہ کا سن لیجیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہے. حضرت عمر کو اٹھایا گیا جلدی جلدی, عبد الرحمن ابن عوف نے نماز. عبد الرحمن ابن عوف کون ہے بتاؤ نا, کون ہے؟ اشر ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشر مبشرہ میں سے. اشر مبشرہ کی کیا معنی؟ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 10 صحابی کے متعلق فرمایا, ابو بکر بالجنہ, عمر بالجنہ, عثمان بالجنہ, علی بالجنہ, عبد الرحمن بن عوف بالجنہ, طلحہ بالجنہ, زبیر بالجنہ, سعید بن زید بالجنہ. ایک مجلس میں یہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں, جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی. ان عبد الرحمن بن عوف بھی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بن گئے. اور میں آپ کو ایک بار اور بھی بتاتا ہوں, بعض مساجد میں نے دیکھا, تاکہ مسئلہ بھی معلوم ہو جائے, کہ امام کا مسلح مقتدیوں سے بہت آگے ہوتا ہے. یہ غلط ہے. بس ایک صف ختم ہو اور یہ امام کا مسلح ہونا چاہیے. وہ آپ کے یہاں یہ مسلح یہاں ہے, لیکن امام کو یہاں کرانا چاہیے. اتصال ہونا چاہیے, جیسے ایک صف کے بعد دوسری صف میں اتصال ہے, ایسے ہی صف اول اور امام کے مابین اتصال ہونا چاہیے, تاکہ اگر امام کا مثلا وضو ٹوٹا تو مقتدی کو زیادہ آگے لے جانا پڑتا. یہ پہ میں نے ضمن آپ کو بات بتائی. خیر, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. قریب کے لوگ نے دیکھا کہ بھائی عبد الرحمن ابن عوف امام بن گئے. پچھلے لوگوں کو پتا نہ چلا, کچھ آواز بدلی ہوئی معلوم ہوئی. خیر, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے بعد حضرت عمر کو گھر لایا گیا. ظاہر ہے کہ حضرت عمر کو وار کیا تھا ایک مجوسی, فیروز ابو لولو نے مار مارا تھا تلوار, زہر آلود. زہر آلود تلوار سے مارا تھا. اب لوگ پریشان ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تکلیف ہو رہی ہے, دودھ دیا گیا وہ نکل گیا, کہ ہو گئی مگر میں کوئی چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں حضرت عمر صحت مند ہوں گی, کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں مشکل لگتا ہے, اس لیے کہ زہر چل گیا ہے اور کھانا بالکل بدل قبول نہیں کر رہا, اسے مشکل لگ رہا ہے. حضرت عمر کو بھی یقین ہو گیا کہ اب میں دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں بس یہ جملہ, مجھے پورا واقعہ نہیں بتانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا, عبداللہ بن عمر سے کہا, تم اما عائشہ کے پاس جاؤ, ایک درخواست لے کر جاؤ, اور جب تم حضرت اما عائشہ کے سامنے درخواست پیش کرو تو یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے مجھے بھیجا ہے, آج سے میں امیر المومنین نہیں ہوں. امیر المومنین تو تبھی جب کام کرے, آج سے میں امیر المومنین نہیں ہوں, ان سے یہ کہنا کہ میرے ابا عمر سلام کہہ رہے ہیں اور ایک درخواست پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے کمرے میں جہاں حضور علیہ السلام لیتے ہوئے ہیں, صدیق لیتے ہوئے ہیں, اس ناچیز کو جگہ مل جائے, یہ میری درخواست جائیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچا, آپ مجھے بتائیے حضرت عائشہ اس کمرے میں رہ رہی ہے, ایک شخص کی جگہ ہے, کون انتظار کر سکتا ہے, میں اور آپ بھی نہیں کر سکتے. اگر میرے والد کی قبر ہو, میری والدہ کی مثلاً قبر ہو اور ایک جگہ خالی ہے اور میں نے یہ نیت کر رکھی ہے کہ یہاں میں دفن ہوں گا, اتنے میں اگر آج کل ہم بولے دعوے دار ہوتے ہیں کہ میرے شیخ ہے اور شیخ کے لیے میں قربان ہوں, یہ دعوے ہیں دعوے, اپنے شیخ کے لیے میں قربان ہوں, وہ تو جب تقابل ہوتا ہے انہیں تب پتہ چلتا ہے اپنے دعوے میں یہ کتنا سچا ہے. حضرت عائشہ کی خدمت میں ابن عمر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا نے بھیجا ہے اور یہ درخواست ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ, میں آپ کو تعلق بتانا چاہتا ہوں حضرت عائشہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. حضرت عائشہ نے کیا کہا, میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں عمر پر اپنے آپ کو ترجیح دیتی ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو حضرت عمر نے ذرا فوراً کہا مجھے ٹیک دو, تو لیٹی کو ذہن چڑھا ہوا تھا, ایک آدمی نے پیچھے سے ان کو ٹیک دیا اور کہا بیٹے اما عائشہ نے کیا کہا, کہا وہ کہا جو آپ کی تمنا ہے. حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں اب یہ بھی سن لینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں, یہ سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہے وہ اسی کی ہے, لیکن میرے انتقال کے بعد دوبارہ حجرہ مطہرہ کے پاس پہنچ کر دوبارہ اجازت دینا. ممکن ہے کہ حضرت عائشہ آج میں زندہ ہوں اس لیے وہ ہاں کہہ رہی ہے اور اس وقت ان کی رائے بدل جائے, اس وقت دوبارہ مجھے لے جانا اور وہاں پر اجازت دینا. اگر اما عائشہ نے اجازت دے دی اور وہاں بھی یہ وقت کہنا کہ امیر المومنین عمر اجازت مانگتا ہے اس لیے کہ آج میں امیر المومنین نہیں ہوں, یوں کہنا عمر اجازت مانگتا ہے, اگر عائشہ اجازت دے دے تو سبحان اللہ, اور اگر اجازت نہ دے تو مجھے بقی الور ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر دہن کرتا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عمر سے اتنا تعلق تھا, بس یہ بتانا چاہتا تھا. میں نے بات اس پر شروع کی تھی کہ یہ قرآن کریم ایک قاری صاحب نے پڑھا, ہماری طبیعت میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی, اتنا اچھا قرآن اور آیات بھی ایسی ہے میرے دوستوں, اس کے لیے گھنٹے چاہیے. سورۃ بنو اسرائیل کی جو آیات ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِضِيَافَتِهِمْ, قرآن میں قیامت کا منظر دی جائے, ہار جیت کا دن ہے, ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ. تو میں پہلے حضرت عائشہ کی وہ بات بتانا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کل سے بھی دیر ہو گئی, آنے میں دیر ہو گئی,
آج کل تو بیوی سے آپ پوچھ بھی نہیں سکتے نہیں کہ تو کھا گئی
فرائٹ ہی نہیں ہے پوچھنے
نہ بیوی سے پوچھ سکتے نہ بچوں سے پوچھ سکتے نہ بچی سے پوچھ سکتے ماں باپ بیچارے رو رو کے سو جاتے ہیں لیکن پوچھ نہیں سکتے کہ رات تو کہاں گیا
آپ سوچیے
وہ ماں باپ جنہوں نے اتنی تکلیف اٹھا کر اتنی تکلیف
حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا
وما كتنی تکلیف میں بات کر سکتا ہوں 16 سال کی بچی
اس دن ہماری یہاں حدیث آئی بخاری شریف میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے
تو سترا کتنا آگے ہونا چاہیے بس مسئلہ یہ ہے
جب آدمی نماز پڑھے
تو سترا کتنا آگے گا رہے
یہ ہے مسئلہ بس تو امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ بس مصلی کے سجدے کی جگہ اور سترا کے مابین اتنا ہو جس میں بکری گزر جائے بکری سمجھ سکتے ہو بکری گزر جائے بس اتنا اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو امام بخاری نے ممر نشاط سے دیا ہے کہ راوی یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو سجدہ اور سترے کی مابین اتنی جگہ تھی اس میں سے بکری گزر جائے سمجھا گیا
امام بخاری نے اس کو ایک بالش سے تعبیر کیا ہے یہ کتنا ہے
ایک بالش ابھی تعلیم نے اشکال کیا کہ ایک بالش کے میں بکری کیسے گزر سکتی ہے ایک بالش میں بکری کیسے گزر سکتی ہے ایک تو طالب علم کے ذہن کے مطابق جواب دینا پڑتا ہے میں نے کہا بہت آسان مثال ہے اور مثال یہ کہ اگر تندوری چکن آپ لوگوں نے آرڈر کی ہے اور باہر آئی ہے گاڑی لے کر کوئی اور چھوٹی سی جگہ ونڈو میں سے وجہ سے انہوں نے بند کر دیا ہے دروازے تو آپ اس کو کیسے لے آئیں گے
سمٹ کر لے کر آپ لے آئیں گے اسی طرح بھی آپ اس کو لے آئیں گے تو اس میں کوئی مشکل نہیں کہ اگر بکری پتلی ہو ایک بار اس میں گزر جائے گی
میں نے کہا یہ تو بات کی بات ہے دنیا بھی سب میں اس کو اس کی وجہ سے بتا رہا ہوں دنیا میں جب ہم آئے تھے تو کہاں سے آئے تھے
کہاں سے آئے تھے کتنی بڑی جگہ تھی اور اتنا موٹا بھائی موٹا بچہ پیدا ہو کر دنیا میں آ گیا اتنا بڑا سر لے کر
قرآن نے اس کو مقام امتحان میں ذکر کیا ہے تم سبیل یسر تم اماتہ فاقبرا تم الاشا انشا اللہ نے اس بچے کو دنیا میں آنے کا راستہ آسان
دنیا میں آ گیا ورنہ کوئی عقل سوچ نہیں سکتی کہ کس باریک جگہ سے اتنا بڑا اثر دنیا میں آ گیا
اور آپ سوچیں کہ ماں کو اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اسی لیے تو کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدہ کی زندگی بھر خدمت کرے تو وہ زندگی بھر کی خدمت اس آپ کا بدلہ نہیں ہو سکتی جو ماں نے آپ کی تھی جب یہ بچہ دنیا میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں بتا رہا تھا آپ کو ایک دفعہ حضرت عائشہ بہت دیر تھی
آنے میں دیر ہو گئی
تو میں تو یہ بتا رہا تھا کہ آج کل تو آپ نے اپنی بیوی کو پوچھ سکتے ہیں کہ تو کیوں لیٹ آئی تو کیوں لیٹ آئی
نہ اپنے بچے کو پوچھ سکتے نہ بچی کو پوچھ سکتے
حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا کیا بات ہے دیر ہو گئی حضرت عائشہ نے کہا کہ میں جب آ رہی تھی تو مسجد کے اندر ایک صحابی قرآن کریم پڑھ رہے تھے
بس
وہ میں اسی سننے میں بس ہو گئی
کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کہاں گیا
یہی کیفیت حضرت صدیق اکبر کی تھی اگر آپ بخاری شریف کی وہ لمبی روایت پڑھیں حدیث سن ہجرا لمبی حدیث ہے کہ صدیق اکبر علی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مشرکوں نے کافروں نے جس طرح پریشان کیا تھا نکلنے
راستے میں بھی دبنہ ملا
آپ کہاں جا رہے ہیں اب آپ ایسے ہی نکلا ہوں زمین میں پھروں گا جو ہم کو اللہ ادا نہیں کرنے دیتے. تو صدیق ابن لہنہ نے صدیق اکبر سے یہ کہا کہ آپ جیسا آدمی لا یخرجو ولا یخرجو, نہ نکل سکتا ہے نہ آپ کو کوئی نکال سکتا, واپس چلیے. ابن لہنہ سے صدیق اکبر بولی پھر واپس آئے, قریش میں گھومے, کہا کہ خبردار کوئی صدیق کو یہاں سے باہر نکالے. یہ کیا کرتا ہے؟ عجیب صفات صدیق اکبر کی ابن لہنہ نے بیان کیے. یہ وہی صفات صدیق اکبر کی جو ہے حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی. اس میں ایک خاص بات بھی بتانا چاہتا ہوں. صدیق اکبر سے ابن لہنہ نے انکا تحمل القلد, کیا معنی؟ اگر کسی کے پاس بوجھ ہے, بوجھ, آپ اس بوجھ کو اٹھاتے ہیں. کیا اٹھاتے ہیں؟ بوجھ. قرض کا بوجھ ہے, آپ نے اٹھا لیا. کوئی بیچارہ بلا وجہ قید ہوا ہے, اس کا بوجھ آپ نے اٹھا لیا. بلا لحاظی کو تکلیف دے رہے, آپ نے بوجھ اٹھا لیا اور آسان کر دیا. اور اسی کے ذریعے ایک دوسری ہے میرے دوستو, بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, گاڑی میں دیکھا ایک ہمارے مسلمان بھائی ہے دو تھیلے اٹھا کر جا رہا ہے, لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوگی کہ ہم اپنی گاڑی کو خریدیں اور اس کو یہ کہے کہ بھائی گاڑی میں بیٹھ جاؤ, میں آپ کے گھر یہ سامان اتار دیتا ہوں. اگر کوئی عورت ہے اکیلی مسئلہ ہے, آپ اس کو جانتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ اس کو نہیں بھیجا سکتے, لیکن اگر آپ نے گاڑی کھڑی کر لی اور یہ کہا معافی کھیلا مکی جو وہ تمہارے گھر پہنچا دے, یہ پہلے رکھ دو میں آپ کے گھر پہنچا دوں گا. اسی کو تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستوں میں مت بیٹھا کرو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں تو راستے میں بیٹھنا پڑتا ہے, تو فرمایا جو راستے کا حق ہے, راستے میں بیٹھنا ہے جو راستے کا حق ہے. اور بہت سے حقوق حضور نے بتائے, اپنی نگاہ کو پست رکھنا ہے, اس میں ایک حق یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی سامان لے کر جا رہا ہے تو اس کی آپ کو مدد کر. کسی کو راستہ معلوم نہیں تو سی نہیں بتا دیتا کہ رائٹ لیفٹ لیفٹ رائٹ, اور آپ کو خطرہ ہے کہ یہ اس میں ادھر ادھر ہو جائے گا, اس کو اس کے گھر تک پہنچا. یہ سب اسلامی طریقے. میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مست ہو گئی, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واپس ابن لہنہ ان کو لے آئے اور قریش سے کہا میں اس کو پناہ دیتا ہوں, خبردار کسی نے اس کو نکالا. قریش کے سردار نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی پناہ ہم قبول کرتے ہیں, لیکن آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ نماز اپنے گھر کے اندر پڑھے, قرآن گھر کے اندر پڑھے, باہر نہیں. اس لیے جب یہ باہر قرآن پڑھتے ہیں تو حدیث کا لفظ ہے کہ ان پر ہماری عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ قاری صاحب 15ویں صدی میں آئے ہیں, ان کے قرآن پڑھنے سے ہمارے ایمان میں تازگی آتی ہے, تو صدیق کیسا قرآن پڑھتے ہیں؟ آپ سوچیں کیسا پڑھتے ہیں. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات ہو گئی, مکے میں آ گئے, اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے, اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے. پھر بخاری کی حدیث ہے کہ بعد میں صدیق کو یہ خیال آیا کہ اب ایسا کیوں نہ کروں کہ میں اپنے گھر کے باہر, گھر کے باہر سہن میں مسجد بنا لوں. دمامینی نے لکھا ہے, دمامینی بخاری شریف کے اشارے ہیں, اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ بہت بڑے اشارے ہیں. اور ہمارے احمد آباد کے پاس اس زمانے کی جو بادشاہ تھے انہوں نے ان کو بلایا انڈیا, ابھی جو دہلر کی زمانے کی بات ہے, اور وہی ان کا مزار ہے. گجرات میں مدفون ہے کہ دمامینی, ان کی یہ کتاب مصابیح الہدا, یہ جو ہے بخاری شریف کی شرح ہے, قطر حکومت نے اس کو چھاپا ہے. اللہ اس حکومت کو بھی جزائے خیر دے, وزارت الاوقاف کو ماشاء اللہ وہ گفت کتابیں بھی تقسیم کر دیں. آپ کو تو اس کی قدر نہیں نا, آپ اگر آپ کو یہ چاہیے کہ کوئی گرانٹ مل جائے, اور ہمیں یہ چاہیے کہ کوئی مفت کتاب مل جائے, تو ایک کفل ہوتا ہے. تو یہ دمامینی نے لکھا ہے اس حدیث کے ذیل میں,
کہ اسلام میں سب سے پہلی مسجد ابو بکر میں بنی. ابو بکر نے سب سے پہلی مسجد بنائی. اور امام بخاری نے ایک چیپٹر منعقد کیا ہے باب المساجد فی البیوت. المساجد فی البیوت, گھر میں مسجد بنانا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اور امام بخاری کی اس ترجمے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے متعین کرنی چاہیے, خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس ماشاءاللہ بلیک بن روڈ اور پریسٹن, لوگوں کے پاس بڑے بڑے مکانات ہیں. تو اگر ایک کمرہ نہیں تو ایک کونا متعین کیا جائے کہ جہاں نماز پڑھی جائے, تاکہ اگر آپ کے بچے کو آپ نے کہا صبح پہلے دن نماز پڑھ لی تو ممکن ہے وہ خامخائی کہہ دے جن کے گھر میں وہاں ہم نے پڑھ لی. لیکن اگر جگہ متعین ہوگی کہ سب کو یہیں آ کر نماز پڑھنا ہے تو پھر کس شکل میں کیا ہوگا کہ وہ آپ کو جھوٹ نہیں بول سکے گا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے, جگہ تو نہیں چاہیے. اسی لیے گھروں میں ایک جگہ متعین کرنی چاہیے جس میں انسان نماز پڑھا کرے. بلکہ امام بخاری کے طرز سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ امام بخاری اس کو مسجد کا درجہ دیتے, المساجد فی البیوت تو مسجد کا درجہ دیتے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوتنا, بخاری کے الفاظ ہے کہ انہوں نے اپنی فینا میں ایک مسجد بنائی. اور اسی سے امام بخاری نے آگے اور مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جو جگہ عام لوگوں کی ہو, پبلک پلیس, پبلک پلیس, آیا اس میں مسجد بنا سکتے. امام بخاری نے اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت کیا ہے کہ اگر اس مسجد بنانے سے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا, آنے جانے والوں کا نقصان نہیں ہے, پڑوسی کا نقصان نہیں ہے, تو آپ پبلک پلیس میں مسجد بنا سکتے. صدیق اکبر نے پبلک پلیس میں مسجد بنائی. میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس چنانچہ اگر صدیق نے جب وہاں نماز شروع کر دی تو اب اور کے بچے بھیڑ لگ گئی. ابو بکر کی آواز سن رہے, قرآن ابو بکر پڑھ رہے, صدیق اکبر کا قرآن, اور بہت روتے تھے. حضرت صدیق اکبر نماز وہ قرآن کریم جب پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ جب مرض الوفات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, حضرت عائشہ بھی تھی, حضرت حفصہ بھی تھی, اور حضور نے کہا کہ بھائی جا کر ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. اور نماز پڑھائے ابو بکر. حضرت عائشہ بہت ہوشیار تھی اور یہ آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. حضرت عائشہ نے کہا یہ اللہ کے رسول ابو بکر رجل بہت رقیق القلب ہے, ان کا دل بہت نرم ہے, جب یہ نماز پڑھائیں گے قرآن پڑھیں گے تو اپنے آنکھوں پر قابو نہ پا سکیں گے, آنسو کی لڑیا لڑی ہو جائے گی, اب عمر کو کہیں گے کہ وہ نماز پڑھائے. دوسرا سلم نے مانا نہیں عائشہ کی بات کو, ان کنہ لانتن سواہی بیوسو. ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا. چنانچہ خیر صدیق اکبر نے بھی نماز پڑھائی. میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر جب قرآن پڑھتے تھے تو ہی ڈیڈ ناٹ ہیو کنٹرول آن ہز آئز, آنکھوں سے آنسو. اب باہر نماز پڑھنا شروع کیا تھا صدیق اکبر نے اور قرآن ذرا زور سے پڑھ رہے ہیں. اب پھر قریش مکہ پہنچے ابن دبنا کے پاس کہ آپ نے جو پناہ دی تھی صدیق تو اس کے خلاف کر رہا ہے. چنانچہ ابن دبنا صدیق اکبر کے پاس آئے, کہا میں نہیں چاہتا کہ میرا نام بدنام ہو, خلاصا یہ ہے. صدیق اکبر نے کہا میں آپ کی پناہ آپ کو واپس کرتا ہوں اور میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں, اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں. تو میں تو تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیر ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول جب میں آ رہی تھی تو ایک شخص کو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے. کیا بتاؤں میں اللہ تعالیٰ حضرت خالص بھائی صاحب ہمارے استاد محترم کی خبر کو لوٹ سے قرآن سے. اور یہ تو قاری صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ چار پارا پڑھتے تھے, لیکن وہ چار پارا
ہمارے دس پارے کے برابر ہے. یعنی ہم جتنی تیزی سے دس پارے پڑھتے ہیں نا اتنے آہستہ سے قاری صاحب چار پارا. آپ لوگوں کو تو معلوم ہے بلیک اینڈ روڈ پر یہ سب میری طرح کی جو جلدی جلدی مزید سے بھاگنے والے ہیں ان کو قاری صاحب کی طرح بھی میں ترجسر ہو جاتا ہے. بلکہ ان کو چیر ہوتی ہے یار, اس زمانے ہماری جو جوانی تھی جوانی اور جوانی کا ایک جوش قاری صاحب کو درج سب کیا. ان کو پسند نہیں تھا کہ کوئی قرآن کریم تیز پڑھے, قرآن تجویز سے بنے, اور وہ بالکل حق تھی ان کے پاس بالکل سوکھ لیا. اور آج تو ماشاء اللہ نے انڈیا میں بھی ماحول پیدا کر دیا تو حضرت قاری صاحب وہ قرآن سے جو عشق تھا, یعنی ہم نے صرف یہاں نہیں ہم نے تو مکہ مدینہ میں بھی ان کو دیکھا, گندو کھڑے ہو کر کعبہ کے سامنے اپنی نقلیں پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اردو صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید اللہ کے کیا بات ہے, تو اللہ کے رسول میں جب پاس ہو رہی تھی ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے اتنی میٹھی آواز کہ میں قابو میں اپنے آپ کو نہ رکھ سکی اور میں وہاں کھیل گئی اور میں ان کا قرآن سن رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر وہ کون تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی رات کو پاس ہوتے تھے مسجد میں. ایک دفعہ پاس ہوئے تو صدیق اکبر اپنی نفلیں پڑھ رہے ہیں, حضرت عمر فاروق اپنی نفلیں پڑھ رہے ہیں. دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق سے کہا, عمر سے کہا میں رات کو آپ دونوں سے پاس ہوا تھا. صدیق سے کہا کہ تم آہستہ پڑھ رہے تھے, عمر نے کہا کہ میں زور کہ آپ زور سے پڑھ رہے تھے. صدیق نے کہا اللہ کے رسول میں اس ذات سے بات کر رہا تھا اس سے میں پرائیویٹ میں سرگوشی کرتا تھا تو ظاہر ہے کہ وجہ نو اقرب الیہ من حبل الورید, مجھے زور سے پڑھنے کی ضرورت نہ تھی. اسی کا بات اب دل میں بڑھو وہ بھی سنتا ہے, آہستہ بڑھو اس کو بھی سنتا ہے, زور سے بڑھو اس کو بھی سنتا ہے. اسی لیے ایک دفعہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادی ہوگی فہمی قریب اسی مطابق اللہ کے رسول جب ہم دعا کریں تو زور سے کریں یا آہستہ آہستہ دعا کریں. اللہ کے نبی سے پوچھا تو اس پر آئے کہ کریمہ اتری, تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے یہ کہا کہ تم اپنی آواز کو ذرا اونچا کر لو اونچا. حضرت عمر نے پوچھا کہ تم زور سے پڑھ رہے تھے کہا, حضرت عمر دینا کہ اللہ کے رسول میں جو سوئے ہوئے ہیں ان کو اٹھا رہا تھا تاکہ میری آواز سن کر یہ اٹھ جائے اور شیطان کو بگاتا تھا. حدیث میں شیطان کو بگاتا تھا اور وہ کدل پسانا جو سوئے ہوئے ان کو میں جگاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا تم اپنی آواز کو ذرا پست ولا تجہر بے سزا دی کا ولا تحافظ بها وابتغي بين ذلك سبيلا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اس صحابی کی قرات میں جھوم رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ صحابی کون تھے, تو فرمایا یہ ابو موسیٰ الاشعری. کون تھے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت معاویہ لے چکے حضرت ابو موسیٰ الاشعری ان کو خاص طور پر یمن روانہ کیا. معاویہ جبل کون ہے؟ اب لوگ خطبے میں سنتے رہتے عالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. حضرت معاذ یہ متعلق حضرت عمر کا ایک عجیب مقولہ ہے. حضرت عمر فرماتے عجزت النساء ان تلد مثلا, عورتیں عاجز ہیں کہ معاذ جیسے شخص کو دنیا میں پیدا کریں. اتنے بڑے اور تاؤں نے امواس حضرت معاویہ بن جبل ان کے بیٹے عبد الرحمان وغیرہ شہید ہوئے ہیں. یہ جو تاؤں کی بیماری شام میں پھیلی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تھے. اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المقعون شہید, جو تعاون کی بیماری میں مرتا ہے وہ شہید ہے. تو میں تو صرف ابو موسیٰ الاشعری کو بتا رہا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو اور عجیب لکھا ہے کہ معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے
حضرت معاذ کو ظاہر ہے سواری بھی جا رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل رخصت کرنے کے لیے دور تک نہیں لے. حضرت معاذ نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول آپ سواری پر بیٹھ جائیے, حضور نے کہا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی, معاذ کیا بجے گا, ایک سال کے بعد آئے گا, میری قبر سے گزرے, میری قبر سے گزرے گا. حضرت معاذ نے ہچکی مار. پھر حضور نے فرمایا تم فکر نہ کرو, میرا ولی میرا دوست وہ ہے جو میری اتباع کرے چاہے دنیا میں جس کو نہیں ملے, جس کو نہیں. صحابہ آپ جماعت والوں سے سنتے رہتے ہیں, اگر مدینے میں رہتے اور باہر نہ نکلتے تو کیا ہمارے باپ دادے اور ہم تک ایمان خود. تو میرے دوستوں یا ابو مسلح شاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں, تو حضور نے حضرت عائشہ سے کہا ابو مسلح شاہی کی منقبت میں لقد اعطی مزمارا من مزامیر آل جہاں, لقد اعطی مزمارا من مزامیر آل داؤد. اللہ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ایک راز دیا تھا, راہ ان کو ایک اللہ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیا تھا. ان کی آواز عجیب و غریب تھی, جب وہ پڑھتے تھے جو پرندے جم جاتے تھے پرندے, اور ان کے ساتھ جو ہے پہاڑ بھی تسبیح کرتی تھی. قرآن میں جو سب بہن و پائل اور کنڈا پائلی, اللہ فرماتے کرنے والے ہم تھے, ان کا کمال لیتا کمال ہمارا ہے. بار صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مسلح شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا لقد اعطی مزمارا من مزامیر آل داود, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو آل داود سے برا نفس داؤد نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو ڈھاک دیا تھا, جو آواز دی تھی ان کی آواز بھی جو سنیلی تھی, اس کا ایک حصہ اللہ نے ابو مسلح شاری ہو. تو میرے دوستوں بات اس سے چلی تھی کہ ہمارے قاری صاحب نے جو آیات پڑھی اور کتنا پیارا. تو آپ یہ سوچئے کہ جب یہ 15ویں صدی کے ہیں اور پتہ نہیں کتنا کتنے واسطے ان تک ہو گئے, تو جس ذات پر قرآن اترا اور جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا, وہ کیسا برتے ہوں گے. اور اس سے آگے جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ ایک نہیں دو نہیں کئیوں حدیث ملے گی. صاحب فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, اور مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ الطور پڑھی یا پوری لمبی سورت پڑھی, ماں سمے تو صاحب فرماتے ہیں اس سے اچھی آواز کسی کی نہیں سنی. نماز میں پتہ چلنے چلا اس سے اچھی آواز میں نے کسی کی نہیں سنی, ایسی آپ کو کئی حدیث ملے گی. اور یہ تو وہ ذات ہے جن پر قرآن اترا, اور بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی کہتے تھے کہ پڑھو میں سنو. ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود سے کہا رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن مسعود کے متعلق یہ حدیث میں حضور نے فرمایا من احب ان یقرا القرآن قصدا کما انزل فلیقرا علی ابن ام عبد, جو یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن اسی طرح پڑھوں جیسا ترو تازہ ابھی اترا ہے پڑھ, وہ ابن ام عبد عبداللہ ابن مسعود کے پاس. یہ ہمارے مکتب کے گویا سب سے اچھے استاد ہیں, ان کے پاس جا کر قرآن پڑھیں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابی سے بھی کہتے تھے کچھ سناؤ, تو عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ تم سناؤ. عبداللہ ابن مسعود شروع کر دیا, ہمارے یہاں تو ایک رکو سن کر ہم تھک جاتے ہیں, قاری صاحب نے دو آیتیں چھوڑ دی. میں چاہتا تھا کہ ویسا لوگ نے کہا روح تک پڑھ لے, دو آیتیں چھوڑ دی آپ لوگوں کی وجہ سے, کہ میں لوگ کہیں گے کہ آپ میری یہ ٹوٹل نہیں. یہ بھی مصیبت ہے, یہ بھی مصیبت ہے. اور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ ہماری یہاں کی نمازیں بھی بہت مختصر ہو گئی, ورنہ حدیثی اعتبار سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کی نمازیں پوری سنی زو پڑتی ہیں, پوری سنے. یہاں تو اگر یوسف کا دو رکو بھی بن گیا تو مصیبت. پوری سورہ یوسف نماز میں پڑھتے تھے. جمعہ میں جو دو سورتے نا سورۃ الافلام تنزیل اور الاتا, یہ تو سب سے چھوٹی نماز ہے, پانچ سات دن میں حضور کے زمانے میں سب سے چھوٹی نماز تھی. اور آج اگر کوئی امام بیچارہ اور آہستہ پڑھے تو مصیبت ہو جائے گی کہ بھائی میں کہاں پڑھ جاؤں, بغیر رضائی کا خیر, یہ بھی غنیمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے یہ کہا کہ تم مجھے کچھ قرآن سناؤ. عبداللہ بن مسعود نے شروع کیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الناس تقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. کون سے بارے میں؟ چوتھے بارے میں. چوتھے بارے کا آخری پڑھنا پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. پانچواں بارہ شروع ہو گیا, پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. ابن مسعود پہنچی صاحب کریمہ پر, فقی فری راجی نامی کل امتی کے شہید وجی نامی کا اعلیٰ حق اللہ. کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ہوتا ہے. کیا ہو گئے؟ ہوتا ہے. اذا جئنا من کل امت بشہید, ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کو لائیں گے, نبی کو لائیں گے جو اس امت کے خلاف گواہی دے گا کہ میں نے ان کو احکامات پہنچا دیے تھے. کئی بھائی دا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بك على هؤلاء شہیدا, ارے محمد ہم آپ کو بھی ان پر گواہ بنا دیں. ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیا بہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا, کیا فرمایا کیا فرمایا؟ دیکھو ہمارے محدثین کو آپ دیکھیے, گنگوئی نے اللہ مرتدہ اس کے ذہن میں لکھا ہے کہ اس سے یہ پتا چلا کہ استاد اگر کسی شاگرد کا دور سن رہا ہے, اس کا سبق دور سن رہا ہے, ایک اس نے تین چار رکوع سن لیے اور بعد میں یہ کہہ دیا بس کرو, تو یہ اعراض امیر قرآن نہیں ہے. یہ جو مطلب حامد علی ہے پڑھاتے, ارے تو کہیں انہیں نو کر رہے تو پڑھا کر نہیں سمجھا ہوں کر رہے چل. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے یہ کہا بس کرو, یا اگر استاد یہ کہہ دے بس کرو, اس حدیث میں اس کا اثر موجود ہے. تو میرے بزرگ اور دوست, تمہیں آپ کے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, نہیں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ الاشعری کے متعلق, لقد اعطی مزمارا من مزامیر آبیہ, ان کو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک آواز دی تھی اس کا ایک حصہ ابو موسیٰ کو دیا گیا ہے. آگے چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گیا اور اس امت کو مسلمانوں کو پاس ایک بہت بڑی نعمت اور ملنے والی ہے. وہ نعمت کیا ہے بتاؤ؟ کل جنت میں اللہ تبارک و تعالی خود سورۃ الرحمن سورۃ عروس القرآن دلہا دلہن قرآن کی دلہن سورۃ الرحمن ہے. اور میں کبھی کہتا ہوں جنت کی نعمتوں میں, جنت کی آدمی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت مشروط دو نعمت, نمبر ایک اللہ کا دیکھنا, اللہ کو دیکھنا, مومن اللہ پاک کی زیارت, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. انکم سترون ربکم, تم ان قریب اپنے رب کو دیکھوں گے, سب سے بڑی نعمت. اور جتنا زیادہ آدمی نیک ہوگا اتنی زیادہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی, حورے بھی ایک طرف اور جنت بھی ایک طرف, اس کے مقابلے سب سے بڑی نعمت. دوسری ایک بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضا مندی کا فرمان, ایک وقت آئے گا اللہ فرمائیں گے مانگ, اللہ میں کیا مانگوں, تم نے مجھے ہر کچھ دے رکھے مانگ, یہ میں کیا مانگوں, ہر طرح کی نعمت موجود ہے. اللہ فرمائیں گے احلوا علیکم رضوانی فلا اسخط بعده ابدا, میں نے تم پر اپنی رضا اتار دی, آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں. دو نعمت ہو گئی. تیسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ, یعنی یہ تو اللہ کی آوازیں حوروں کی, ایسی آوازیں حوروں کی, کہ بعض آثار سے پتا چلتا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو خدا کی پھول گا رہی ہوگی, اس کی آواز کو جب وہ سنے گا تو 500 سال تک وہ مست رہے گا اور اس کے بعد دوسرا قدم جنت میں داخل ہے. یہ تو حروم کی آواز ہے. اللہ خود سورۃ الرحمن سنائیں گے. یہ کتنی نعمت ہوگی؟
تین.
چوتھی بات بتاتا ہوں, یہ علماء کے لیے. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت ایک اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں بہت سی بات بین میں رکھی ہے, کسی کو بتایا نہیں ہے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا. الف لام میم کوئی نہیں جانتا, الف لام را کوئی نہیں جانتا, الف لام میم ساتھ کوئی نہیں جانتا, الاحرار کی دوا نہیں جانتا. کل قیامت کے دن اللہ اس علم کو کھولیں گے. اور میں آج دیکھیے نا حالات ہیں, دنیا میں حالات ہیں, حقیقت کیا ہے کس کو مطلب معلوم ہے؟ کسی کو حقیقت بتا دے کیا ہے ہو کیا رہا؟ کسی کو قرآن نے کہا یوم تبل السرائر, اس دن کل عین کھلے گی. قیامت کے دن حقیقتیں کھلے گی. یہاں بھی ہوتا ہے 100 سال کے بعد پھر وہ ظاہر کرتے ہیں یہ حقیقت کیا تھی. بتاتے کیا ہے پیچھے اللہ ہو, اللہ تعالیٰ نے کیا. میرے بزرگوں دوستوں, میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے بات چلی تھی تو اس کے متعلق میں نے آپ کو چند باتیں بتائی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نے قرآن سے عشق و محبت عطا. ایک روایت اور بھی ہے جو میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں. کل قیامت کے دن, کل قیامت کے دن سب سے بڑی شفاعت, سب سے بڑی شفاعت قرآن. اور اس روایت میں تو یہاں تک ہے کہ قرآن کی شفاعت فرشتوں کی شفاعت سے بڑھ کر ہوگی, انبیاء کی شفاعت سے بڑھ کر ہوگی. انبیاء, اب سوچیں شرائع حدیث نے اس کے ذہن میں لکھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی بھی بارسورت مخلوق ہے اور قرآن اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے, قرآن مخلوق نہیں ہے, لہذا قرآن کی شفاعت نبیوں کی شفاعت سے ہی ہے. میں قرآن سے لگاؤ کی میرے دوستوں ضرورت ہے. ہم قرآن سے جتنا عشق و محبت پیدا کریں گے اتنا ہمیں میرے دوستوں فائدہ ہوگا. اور یہ قرآن سے جو دور رکھنے والی شے ہے, جو ہمیں دور رکھتی ہے, یہ نفس و شیطان. نفس و شیطان ہمیں قرآن سے دور رکھتا ہے. اسی لیے انشاءاللہ کی اور جگہ میرا آنا ہوگا تو میں آپ کو قل اعوذ برب الناس, جو بالکل قرآن کریم کی آخری سورت ہے اور بالکل آخر میں کیا ہے, من الجن کے الناس. دنیا میں اس وقت ہمیں گمرا کرنے والی دو طاقتیں ہیں, دو طاقت. ایک بری انسان اور ایک شیطان. بری صحبت اور شیاطین, یہ ہمیں دنیا میں گمرا کرنے والے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے حالات آئے, مکے سے لے کر, اور آخر میں جب مدینے میں اسلام قوی ہو گیا, اسلام قوی ہو گیا, یہودی کے پاس اب طاقت نہیں ہے کہ بندوقوں سے اور لڑ کر مسلمانوں کو ختم کرے, تو آخری کوشش کیا ہوئی بولو نا, کیا کیا؟ زہر دیا. اور کیا کیا؟ جادو. زہر اور جادو. زہر کا واقعہ معروف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا معروف ہے. تو یہ باطل قوتیں اسی طرح نیک لوگوں کو چھوڑتی نہیں ہے. اگر چھوڑتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے, ان کو نہیں چھوڑا. مکی زندگی میں جس طرح تکلیفیں پہنچائی, حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہے, مدینے آ کر شروع میں تکلیف پہنچائی, پھر جب اسلام کو اللہ نے ایک غلبہ عطا فرمایا تو انہوں نے دیکھا کہ اب اس لائن سے ان کو نہیں جیت سکتے, تو اب زہر دو, جادو کرو, اور بڑے جادوگر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو سرخوں کو نازل کیا. یہی آخری سورت ہے. کل اعوذ برب. میرے دوستوں, اس کا ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم احادیث پر عمل نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے فرض کے تو وظائف کرتے تھے. اس میں ایک آیت الکرسی بھی ہے, قل الله احد قل رب الفلق قل رب الناس
اس کا بند کر.
یہ آخری سورت اتنی جامع ہے میرے دوستو کہ جتنی باطل طاقتیں ہیں جو انسان کے پیچھے ہیں ان سے قل. حضور کو کس نے پڑھایا؟ اللہ میرے استاد نے پڑھا. استاد اپنے شاگرد کو ایک پر حضور علیہ السلام کو کسی کے شاگرد ہے نہیں. اللہ خود فرماتے ہیں قل پڑھیے. میرے دوست یہ سورہ اس کا وقت نہیں ہے. نماز چھ بجے کب تک کرنا ہے؟ مجھے شوق نہیں ہے بولنے کا.
چھ بجے جانا
اس وقت تک سر یہی ہے.
ہاں سر
گھر نہیں جائیں گے.
کسی کو نہیں جانا.
کسی کو نہیں جانا یہ تو
وہ آئے اسی لیے.
اچھا تو دیکھو میرے دوستوں میں آپ کو اس صورت کے متعلق بہت سی باتیں چند باتیں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو باطن طاقتیں ہیں چاہے وہ انسانی شکل کی باطن طاقتیں ہوں چاہے شیاطین کی شکل کی باطن طاقتیں ہوں ہر ایک کسی نہ کسی درجے میں پریشان ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی ان پریشانیوں سے چاہے وہ آدمی کا گھر ہو چاہے وہ عام آدمی کا گھر ہو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. ہمارے بہن ایسے وہ کہا کرتی ہے جب ہمارے پاس دادا تھے تو پیسے نہیں تھے. پیسے نہیں تھے. ایک مرغی بنی 12 بچے ہیں. دوپہر کو بھی وہی مرغی شام کو بھی وہی مرغی. شوربہ ڈال دیا دوپہر کو چاول کے ساتھ کھا لیا اور رات کو روٹی کے ساتھ کھا لیا. مولانا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ تھا یہاں بھی تھا. یہاں میں بلیک بورڈ پر رہا ہوں مجھے سب معلوم ہے. بعض دفعہ ایک مرغی دو دو تین تین دن تک ہم چلاتے تھے ایک مرغی. اور پوچھتی تھی نا عورتیں لہو بنائے ہوئے تھے دکان میں جاؤ تو یہ باکرا بنائی پیہو بنائے ہوئے کھاتا پیاز. آج کے بچے کو آپ کہہ سکتے ہیں باکرا بنائی ہوئی کھاتا پیاز بنائی ہوئی مگ بنائی ہوئی. ایک ایک بچے کو ایک مرغی چاہیے مرغی ایک ایک مرغی اور پٹ کھا لے گا. جو قاری صاحب نے بتایا نا اپنے اس سے قاری صاحب نے قاری کو میں سب کو بتاتا ہوں یہ سب کے لیے ہے. ہارٹ اٹیک ہونا اور بیماریوں کا آنا یہ سب یہ جو ٹیک اوے ہے نا ٹیک اوے اگر میری حکومت ہو تو میں ساری ٹیک اوے بند کر دوں. ٹیک اوے حکومت مولانا حنیف صاحب بھی بہت ٹیک اوے کھاتے ہیں ان کو بھی میں سنا رہا ہوں. ان ٹیک اوے کا کھانا تو سب کے لیے مہم ہے. تو میرے دوستو کوئی گھر خالی نہیں جو پریشان نہ ہو. سفلی اعتبار سے بھی پریشان کسی کو حکومت پریشان کر رہی ہے کسی کو ٹیکس والے پریشان کر رہے ہیں کسی کو دوسری طرف سے حسد کوئی حسد کر رہا اس طرف سے پریشانی ہو رہی کسی کو بھائی کی طرف سے پریشانی ہے کسی کو اولاد کی طرف سے پریشانی ہے. ان تمام پریشانیوں کا علاج اللہ نے اس صورت میں تنبیہ کی ہے. سب سے پہلے کیا کہا؟ قل. اے نبی آپ کہہ دیجئے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قل اس لیے بلکہ علماء یہاں موجود ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے کہ وہ قل کے جزء قرآن ہونے کا ان کو شبہ تھا. بصورت قل آپ کہہ دیجئے. آپ پڑھیے کیا پڑھنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں تھے تو یہودی پہلے تو لڑنے آئے اللہ نے ان کو ہار دی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سید الاوس اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ ولا بنادیل سعد بن معاذ الجنہ علی من هذا عجیب ان کے مناقب ہے. اللہ نے یہودیوں کو ختم کر دیا. اب انہوں نے کیا سوچا؟ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ ظاہری طور پر کسی کو نہیں مار سکتے تو پھر وہ آیا تھا نا روس کا کوئی اور اس میں کوئی تھوڑی سی دوائی کیا تھا وہ مہنگی صاحب اس کو کوئی سلا دیا تھا نا پھر آہستہ 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 وہ مر گیا ایک طرح کے زہر دے دو اور آج کل تو اس کی بہت ہی شکلیں ہیں پتا بھی نہ چلے اور میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ پوسٹ مارٹم بھی ہر صورت میں برا نہیں ہے پوسٹ مارٹم ہر صورت میں برا نہیں ہے بعض شکلوں میں ضروری ہو جاتا ہے ورنہ تو آدمی انشورنس پکوانے کے لیے اپنے باپ کو مار دے گا انشورنس پکوانے ہمارے یہاں قصہ ہوا ہے ہم لوگوں کو معلوم ہے قصہ ہمارے یہاں بہبود میں قصہ ہوا ہے میں سنا دیتا ہوں تاکہ تمہیں فائدہ ہو ایک مرتبہ ایک شخص ہماری وارنگٹن اسپیچ میں رہتا تھا جسے قبرت کے لیے سناتا ہوں وہ بھائی وہ بھی پتہ ہی نہیں کہاں ہے نیسٹر میں رہتا تھا وہاں یہاں دیوان چلا گیا تھا اور بھائی ہمارے یہاں موری انصر کے مرحوم میں جانتا ہوں ان کے والد وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے ٹیکسی ڈرائیور وہ گئے تھے روپ سے بھی گئے صبح دیکھا کہ کسی جگہ آنکھ کو جل رہی ہے اور ان کو کوئی شک ہوا کہ پتا نہیں کیا ہے جب کہیں میں دیکھا کہ کسی کی لاش جل رہی ہے انہوں نے پولیس کو فون دیا پولیس آیا دیکھ رہا ہوں وہ سب جل چکے تھے وہ جو ہڈی ہے ہڈیا اس کا ڈھانچہ جب انہوں نے دیکھا تو اس سے پیتھولوجی نے وہ دیکھا کہ یہ کوئی ایشین لگتا ہے اور انہوں نے پھر اس سے ایک شکل صورت بنائی اور ٹیلی ویژن میں اب لوگوں کو معلوم ہی نہیں معلوم بتاتا ہوں انہیں بھی ویسٹنگ ٹائم ہوگا یہ مشتہر کیا تو ایک شخص نیشنل میں جو اس کا پڑوسی تھا اس نے دیکھا کہ یار یہ تو ہمارا پڑوسی جیسا لگتا ہے اور وہ مدت سے غائب ہے انہوں نے جا کر پولیس کو بتایا تو ساری تحقیق کرتے 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 پتا چلا کہ اس کو انشورنس پکانے کے لیے اس کی بیوی نے اور ساس نے مل کر اس کو چلایا یہ باتیں ختم نہیں ہو رہی ہے آگے سنیے جو ابھی اصل بتانا چاہتا ہوں اس کے پانچ سال پہلے اس شخص کی ایک خوشا وہ مر گئے تھے سنڈے مارننگ اور ان کو ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے سر ہردے جی اور ان کو جہنم کر دیا بلیک مون کے قبرستان میں جب پانچ سال کے بعد یہ کلی کھلی تو یہ تو فائل کھلتی ہے ان لوگوں کو یہ شک ہوا کہ یہ پانچ سال پہلے جو اس کا گزر مرا ہے اس کی بھی تحقیق کرنی چاہیے چنانچہ قبر کھولی اور اس کے اعضاء لائے اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا تو معلوم ہوا کہ اس کو بھی مار ڈالا یہ مسلمان ہے کافر نہیں مسلمان خیر میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ یہ پوسٹ مارٹم بھی ایک نعمت ہو جاتی ہے اس کو علی اطلاق آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے اس لیے کہ سبب موت بار صورت پھر بڈھوں کو لوگ ختم کریں گے سورج پکوانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی آپ کہیے اور اصل مضمون جو اس صورت میں ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ سے پناہ لینی ہے شیاطین الانس اور شیاطین الجنس انسانی حبیصوں حبیس لوگوں سے اور شیاطین اسی لیے دیکھیے جب آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں اللہ میں کبھی جلد کو بولے بس چلو آج یہاں سے ایک سبق لے کر جاؤ تاکہ مجھے زندگی بھر کے لیے فائدہ ہو پہلے کرو بسم اللہ کیا پڑھوں گے بسم اللہ ہی اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث صحیح ستہ میں بخاری مسلم سب میں ہے ان جنہوں نے بسم اللہ بتایا یہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کیا حدیث ہے ستر ما بین اعین الجن و اوراق بنی آدم ان یقول احدهم اذا دخل الخلاء بسم اللہ کیا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ٹوائلٹ جاتا ہے تو شیطان اس کے اعضاء رئیسہ کو دیکھتا ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ شیطان مجھے نہ دیکھے تو وہ بسم اللہ کیا بولے بسم اللہ تو آج سے معمول بنا لو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبوز. اور حضور کی دعائیں عجیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور دعا بتاتا جاتا ہوں, علماء اس کو فوراً یاد کر لیں گے, وہ سنا بھی ہوگا لیکن عمل نہیں ہے. بڑی زبردست دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا سے نکلتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پھر الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ. ایک اور دعا ہے, الحمد للہ الذی اذاقنی لذتہ. الحمد للہ الذی اذاقنی لذتہ. تمام تر تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے اس کھانے کی لذت چکھائی. اسٹیک مولوی صاحب, دنیا میں بہت سے ہیں یہ جو کھاتے ہیں لذت نہیں آتی, کڑوا لگتا ہے. کڑوا بیماروں کو لگتا ہے, نہیں کڑوا, کڑوا لگتا ہے. الحمد للہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى یا امسک ما ينفعنی. اور اللہ نے وہ روک لیا جو مجھے نفع دے گا, جو خون بنے گا. واخرج ما یؤذی, اور نکال لیا وہ جو مجھے تکلیف دے رہا. اگر کسی کو ٹوائلٹ نہ ہو تو جا کر پوچھو. اسی لیے آپ جب ٹوائلٹ سے نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک. کیا پڑھتے ہیں؟ سمجھ لیے کہ غفرانک کیوں. جب ٹوائلٹ سے نکلے تو آدمی کو اللہ کہنا چاہیے, اللہ کہتا شکر ہے ٹوائلٹ ہو گئی. وہ کہتا اللہ میں تجھے معافی مانگتا ہوں. وہ کیا کہتا ہے؟ غفرانک کے معنی اسلو غفرانک, اسلو غفرانک, کہ اللہ میں تجھے معافی مانگتا ہوں. اپنی معافی کی کیا مطلب ہے؟ بہت سی تکلیف میں آپ کو بتاتا ہوں. معافی اس لیے کہ اللہ میں اس کے شکر کرنے سے عاجز ہوں. ٹوائلٹ کا نکل آنا, پیشاب کا ہو جانا, اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اس کے شکر چاہتی ہوں. اب اسی طرح جا کر پوچھو جن کو پیشاب نہیں ہو سکتا. اللہ بچائے جن کو قطری ہوتی ہے ان کو جا کر پوچھو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو خیر میں تو صرف تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت نے ہمیں جگہ جگہ نفس و شیطان کے شر سے بچنے کی تاکید کی. ٹوائلٹ جاؤ, کیونکہ شیاطین کو گندی جگہ بہت پسند ہے. یہ اکثر گندی جگہ میں رہتے ہیں, اسی لیے عورت پر بھی جو حملہ کرتے ہیں جب اس بیچاری کو پیلے لو, تو یہ شیاطین گندی جگہوں کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلی زندگی ہے. یہودی ہر طرح کو پریشان کر رہے ہیں, اب لڑنے سے عاجز ہو گئے, طاقت نہیں ہے. تو کیا کیا؟ کسی کو تیار کیا, نمبر ایک زہر دو اور نمبر دو جادو دو. زہر کا واقعہ معروف ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ زہر وفات سے پہلے اس نے زور کیا, اور اسی لیے شدا حدیث نے لکھا ہے کہ آپ کی وفات گویا مسموماً بھی ہوئی, جو شہادت کی موت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جادو کیا گیا اسی پر یہ اصولت اتری ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ پر جو جادو کیا گیا ہے وہ میرے خدا کنواں ہے, اس کے نیچے بالکل ایک پتھر ہے, اور پتھر کے نیچے ایک بال, اور وہ کنگے میں جو آپ کے بال رہ چکے تھے اس کو باندھا گیا ہے اور وہاں ہے. آپ اس کو جا کر نکالے. وہ لوگ لمبا واقعہ سنا سب پریشان تھے. دو فرشتے آئے, جبرائیل میکائیل, دو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھا ان کو کیا تکلیف ہے. اس نے کہا مضبوط ان کا اظہار کیا گیا ہے, آئی کو جادو دیا گیا ہے, اس نے کیا ہے کاکولا میں کا کام ہے کاکولا کنویں میں. چنانچہ جس میں آتا ہے کہ جب اتنا زبردست جادو ہو گا, سوچیے اتنا زبردست کہ جب اس کنویں میں دیکھنے کے لیے گئے تو اس کا پانی مہندی سے زیادہ رہتا, مہندی سے زیادہ رہتا. پھر وہ نکالا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکائے انہوں نے خدا پڑتے گئے. ایک گرا کھل گئی, دوسری پڑی, دوسری کھلی, تیسری پڑی, تیسری کھلی, یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت دیا. تو بس میرے دوستوں, میں آپ کا زیادہ وقت دینا نہیں چاہتا. اس صورت کے متعلق اللہ نے چاہا, کبھی آنا ہوگا تو انشاءاللہ اس پر میں آپ کو کہوں گا. اتنی بات بس آپ اپنے یاد رکھیے کہ اس وقت نفس و شیطان, اور شیطان عام ہے. صرف یہ مت سمجھیے وہ کسی بزرگ نے ایک دفعہ شیطان کو دیکھا کہ آرام سے سو رہا, تو پوچھا کہ تو آرام سے کیوں سو رہا, ہمارا ایجنٹ وہ ہے. میرے ایجنٹ بہت ہیں انسان جو لوگوں کو پورا کرتے ہیں. آج دنیا بھر میں میرے دوست کو یہی ہے, ایک مسلمان دوسرے کے خلاف ہو رہا, اس کے خلاف ہو رہا, اس میں عوام ہو علماء ہو سب کے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر ہمیں رکھے, اس بچے نے پڑھانے کے لیے اس کی اللہ اس کو بے حد قبول فرمائے. اس کے بڑے میرے دوستوں درجات ہے, بہت درجے ہیں اس دنیا میں بھی, قبر میں بھی, حشر کے میدان میں بھی. اگر آپ اس کو ہمیں کتابیں میرے پاس 40 حدیثیں میں نے جمع کی ہے حفظ قرآن کے متعلق. کسی نے ہمارے یوسف کو میسج بھی کیا تھا کہ مودی صاحب سے کہوں کہ اس کو سنائے, اس کے لیے تو وقت چاہیے اور مجمع بھی علماء کا چاہیے جو اس کو زیادہ سمجھ سکتا ہے. تو بدصورت جو ہے بڑے فضیلتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے زمین کو کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے زمین کو کہ حفاظ کے جسم کو کھائے. حفاظ کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتا. اور اس روایت میں یہاں تک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ جب دفن ہو جاتا ہے تو اس کی قبر کے پاس فرشتے اس طرح زیارت کو آتے ہیں جیسے کعبۃ اللہ کی زیارت کی جاتی ہے. کتنی بڑی زحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو حافظ ہوا ہے اس کے سینے میں قرآن کریم کو جمع کیا. میرے دوستوں دیکھو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے حفظ کیا اس کے والدین کو کاف پہنایا جائے گا, اس میں ایک لفظ بھی ہے حفظ کر کے اس کے مطابق عمل. لہذا حفاظ پر بھی یہ لازم ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ بس میں قرآن کریم کا حافظ ہو چکا بس عمل ہو جاتا ہے. حضرت مفتی فاروق صاحب کا مولانا فاروق صاحب نے قاری فاروق صاحب نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ قرآن بہت جلدی آ بھی جاتا ہے اور بہت جلدی نکل بھی جاتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. وجہ اس کی ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ تھوڑا سا تم ایک قدم آگے بڑھو وہاں سے دوڑ کر اللہ آئیں. اور اللہ کی ذات ہے بے نیاز. کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اگر اللہ سے کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بھی روح گردانی کر دیتے. یہی قرآن اللہ کی صفت ہے. اگر کوئی اس قرآن سے تھوڑی سی روح گردانی کرے گا قرآن بھی روح گردانی کرے گا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
جزاک اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی طرف سے مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور حضرت نے جو فرمایا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آئندہ جلسے کے لیے کچھ نہ کچھ دروازہ کھلا مفتی صاحب نے رکھا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کیونکہ ڈاؤن ٹو ارتھ شخصیت ہیں تو ان کو بلانے میں ہمیں جھجھک اس لیے پیدا نہیں ہوتی ہے کہ جس ون فون کال ہوئے فون کیا مفتی صاحب جلسہ آ جاؤ, یا کسی کو لیا کوئی نہیں ہے مفتی صاحب آ جاؤ نہیں آ گئے. یہ آگے پیچھے وہ ہاتھوں بچوں والا مسئلہ ہے کہ دو ہفتے پہلے وہاں گھر جاؤ, گھر جا کر اپنی دعوت پیش کرو. بولتا ہے کہ میں آپ کو آئندہ ہفتے کہوں گا, یا ایک ایک دن کسی کا واسطہ لو اور ان کو کہو کہ حضرت مفتی صاحب کو جا کر کہو کہ بعد مسجد عثمان میں جلسہ ہے تو آپ کو آنا ہے, لیکن پھر وہ آپ کو مفتی صاحب استقبال کر کے بتائیں گے. اور یہ مسئلہ یہاں نہیں ہے. فون کیا آ جاؤ آ گئے.
مجھے فون آیا میں سبق پڑھا رہا تھا, کسی اور کو بلاؤ میں دفعہ آ چکا ہوں. چلو اس کے بعد قاری صاحب نے فون اور میسج کیا کہ جزاک اللہ فار ایکسپٹنگ آور انویٹیشن.
وہ میں نے کہا کہ وہ پچھلے جلسے میں آپ آئے تھے تو وہ بات ادھوری چھوڑی تھی, وہ آج مکمل کرنی ہے, اور آج بھی آپ گواہ ہے کہ ادھوری رہ گئی ہے. یعنی وہ جو بات جو سورہ ناس کے اوپر کرنی تھی وہ جو آئندہ جلسے کے لیے مطلب وہ چھتک پارو باقی علاقے مجھے. یعنی دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور آپ نے جو کچھ کہا ہم نے سنا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے سامنے جو اس بچے نے حفظ کیا ہے عامر اسحاق بخت وہ کلام پاک کی اخری رسوم سے پڑھ کر اپنی حفظ کی تکمیل کرے گا. عامر اسحاق بخت
ممبر پر بھیجا گا, ممبر پر بھیجا.
اوپر اوپر
جب پہلی دفعہ ممبر شریف بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت سے صحابیہ نے کہا اللہ کے رسول میرا ایک غلام ہے نجار جوائنر وہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا دے گا آپ اس پر بیٹھا دیجیے گا حضور نے بس ایسے کچھ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آئے کہ اچھی چیز ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کو کہو بنا دے چنانچہ ممبر شریف بنا جب ممبر بنا تو پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ممبر کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور اسی سے ہمارے بزرگوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب کوئی شے نہیں بنے تو اس کی مہمان نوازی یہ ہے کہ اس پر نماز پڑھنا ہے آپ کے پاس کوئی نیا کپڑا آیا تو پہن کر نماز پڑھیے کوئی اچھی سی چادر آئی تو اس کو بچھا کر اس پر نماز پڑھیے پھر آپ تو ممبر پر بیٹھنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے چلیں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم
اب حامد کی دستار بن جو گی حضرت مفتی شفیع صاحب کے ہاتھ سے مولانا علی صاحب کے ہاتھ سے اور اسی طرح میں ہمارے مدرسے کے استاد مولانا مقصود صاحب کو بھی بلاؤں گا کہ وہ بھی تشریف لے آئے قاری عبد الرشید صاحب بھی ہاتھ لگا لے بکتر کا جی مولانا علی صاحب تشریف لائے آج مولانا مقصود صاحب آج صاحب
آج آج
عامر کے جو ہندوستان مندر ہوئی اس کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جا رہا ہے علماء کرام کے ہاتھ سے اللہ تبارک مطالعہ اس کے پڑھنے کو قبول فرمائے اس کے حفظ کو قبول فرمائے جن جن لوگوں نے اس کے پیچھے محنت کی ان تمام کو اللہ تبارک مطالعہ جیسا خیر عطا فرمائے حضرت مفتی صاحب نے عامر کو ممبر کے اوپر بیٹھا کر دیا اور یہ ممبر پر بیٹھنا اور مصلی کے اوپر کھڑا رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے دیکھو عامر کا آواز کیسے بند ہو گیا تھا سانس پھول گئی تھی یہ جو میرے پاس پڑھتا رہا اس نے سنا ہے بہت اچھی طریقے سے اور الحمد تو سنیش کی طرف سے سنائی تھی ٹھیک ہے یہاں سب لہجہ وہجہ سب ختم ہو گیا تھا یہ ممبر اور یہ مسلح ہے یہ اتنے آسان یہ بہت ہاٹ اسپاٹ ہے وہاں میں جب طیبہ میں امام تھا تو وہ ہمارے جان پہچان والے وہاں لندن سے آئے تو وہ کھڑے تھے مغرب میں اور میں آیا تو وہ کھڑے ہوئے میں نے ان کو دیکھا میں نے اس کو پش کر دیا مسلح کے اوپر
تو وہ کھڑے تو ہو گئے اس لیے کہ تکبیر ہو گئی جب کون نانا پاپا کرے تو وہ کھڑے ہو گئے, لیکن جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو اڑتا یوں ہو رہا ہوں جو شیو بنے سمجھ پڑ جائے, اور مشکل سے مطلب ہے کہ مغرب کی نماز ختم ہے اس کی بات سے بات کاری صاحب ہم نے کیا کیا. اب میں نے تو وہاں برسوں ہو گئی, وہاں افریقہ میں امامت کروائی تھی, وہ برسوں ہو گئی 25 سال ہو گئے چھوڑ دی, اس کے بعد میں نے امامت بھی نہیں کرائی اور آپ نے مجھے دھکے لیا آگے. تو میں نے کہا انہیں مجھے بھی احساس ہوا پیچھے سے یہ مغرب کی نماز ختم ہوگی یا نہیں, انہیں ایسا نہیں ہو کہ مجھے آگے بڑھنا پڑے. تو یہ مسندہ اور یہ ممبر یہ بہت بابرکت چیز ہے, بہت اونچی چیز ہے, لیکن یہ بہت ہاٹ اسپاٹ بھی ہے. یہاں بڑے بڑے کی مطلب یہ ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے. اللہ تبارک مطالعہ اس بچے کو قبول فرمائے. اب میں حضرت مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دعا سے اس مجلس کو اختتام پر پہنچائیں.
مولانا علی صاحب دعا فرمانا ہے, دعا کریں. دعا سے پہلے ایک بات اور ان شاء اللہ قدر دانوں کے لیے فائدے سے خالی نہیں, میرے بہت شاہ بنا یا بنا جوہری عزیزان محترم بزرگان دین, آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حرمین شریفین میں اور مقامات کی مقدسہ میں جو دعائیں کی جاتی ہیں دعا مستدام ہوتی ہے, مقبول بارگاہ کو دعوت بھی ہوتی ہے. ایسی کچھ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں ان اوقات مبارکہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے. مین جون میں ہم سے شب بلا شب قدر ہے اور شب برات ہے. مین وجہوں میں سے سحر کا وقت ہے, سحر کا وقت وہ مبارک وقت ہوتا ہے, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک کار بندے اس وقت سجدہ سجود ہوتا ہے, تلاوت قرآن اذکار و اوراد سے مستفید ہوتا ہے, اور ہمشما اس وقت میٹھی نیند کے کھڑاٹے لیتے ہیں. علاوہ اس کے ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح بخاری شریف کے ختم پر دعا قبول ہوتی ہے. ان دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. جب یہ شرائط علاوہ کمال و تمام پائے جائیں تو دعا مستجاب ہوتی ہے. وہی پر وجد الشرط وجد المشروط, وہی فقد الشرط فقد المشروط. تمام شرائط تو میں بیان کرنے سے عاجز ہوں, ایک کمزور انسان ہوں, نہ معلوم یہ بوجھ مجھ پر کیوں ڈالا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. مین جملہ شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عقل حلال ہو, یعنی آدمی کی کمائی حلال ہو, اس کی غذا حلال ہو, اور جو گوشت پشت بد میں بنا ہے مال حلال سے ہو, جو کپڑا پہنا ہے مال حلال سے ہو. دوسرے نمبر پر سر کے مکال ہو, قول کا سچا ہو, وعدہ کا پکا ہو. آج کے دور میں اس بمیانی کی جو گرم بازاری ہے اسی اور دور میں نہیں تھی. اسی شرط اس بارے میں یہ ہے, اسی شرط اس بارے میں یہ ہے کہ آدمی کے ظاہری اور باطنی طور پر پاک ہو, گناہوں کی گندگیوں سے پاک اور صاف ہو. اگر بدن ناپاک ہوتا ہے نماز نہیں ہوتی, جب تک کہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک نہ کر لے. کپڑا ناپاک ہو نماز نہیں ہوتی, جب تک کہ دھو کر اس کو صاف نہ کریں. آج ہم میں سے کون ہے جو چھوٹے بڑے گناہ صبح سے شام تک درجنوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں, کتنا ہم توبہ کرتے ہیں. درجنوں ایک دن کے گناہ ہوتے ہیں, ہفتے کا حساب لگاؤ, مہینے کا حساب لگاؤ, سال کا حساب لگاؤ, 10 سال کا حساب لگاؤ, ہزاروں سے متضاد ہو کر لکھوں کی تعداد میں پہنچ جائیں گے. پھر توبہ کی دو قسمیں ہیں, ایک توبہ اصلی, دوسری توبہ نقلی. نقلی توبہ وہ ہوتی ہے, ہمارے یہاں ایک قوم ہے, ہر فرض نماز کے بعد داہنا ہاتھ اپنے بائیں رخسار پر اور بایاں ہاتھ اپنے داہنے رخسار پر یوں مارتی ہے توبہ توبہ اس زبانی جمع کرتی ہے کہ توبہ کوئی اثر نہیں ہوتی. ایک توبہ ہوتی ہے اصلی توبہ جس کو توبۃ النصوحہ کہتے ہیں. یہ توبہ اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے اس کے لیے تین شرطیں ہیں. شرط اول جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے. نمبر دو جو گناہ کیا ہے دل سے نادم اور شرمندہ ہونا ہے اور آئندہ کے لیے عزم بن جزم کرنا ہے کبھی ایسا گناہ نہ کروں گا. پھر اگر اس گناہ کا تعلق عبادت کے قبیل سے ہے نماز فرض ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھی روزے نہیں رکھے زکات نہیں دی تو قضائے معافات کرنی ہے قضائے معافات کرنی ہے. اگر حقوق العباد کے قبیل سے ہے اس کے لیے بھی تین شرائط ملحوظ ہے. چوتھی شرط ایک اور ہے جس کو ستایا ہے جس کے دل آزاری کی ہے جس کو بدنام کیا ہے جس کو ذلیل کیا ہے جس کا مال ہڑپ کر لیا ہے اس سے معافی مانگنی ہے اور اس کے حق کے واجب کو ادا کرنا ہے. آج اگر توبہ اگر ہماری ہوتی حقیقت میں تو گناہوں کی اتنی گرم بازاری نہ ہوتی جتنا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. دن میں ایک مرتبہ نہیں ہفتے میں دو مرتبہ ہم نہاتے ہیں ظاہری جسم کو پاک کرتے ہیں. ہفتے میں دو تین مرتبہ کپڑے کو چینج کرتے ہیں لیکن ہمارا دل ہزاروں گناہوں سے گندا اور ناپاک ہے. کیا کبھی توبہ کی توفیق ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں سچے اور پکے مسلمان بنائے. آمین یا رب العالمین. شرار ہونے کی حیثیت سے اب میں حضرت سے کہوں گا دعا کیجیے مختصر جی. الامر فوق الادب.
اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك وسلم وترحم وتحنن وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد كما سلمت وباركت ورحمت وترحمت وتحننت وأكرمت وأنعمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا اللهم نحييك ومنا تحيي الاسلام ومن توفيك ومنا تتوفه الى الايمان. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم سقينا وقنا وعافنا. اللهم اجعل سيئات الذنوب الفرما واجعل سيئات مدن الحسنه الفرما واجعل معرفه النسيب فرما ابن ذات عالي سے خصوصي تعلق نسيب فرما ابن ذات عالي سے خصوصي تعلق نسيب فرما ابن معرفه النسيب فرما يا الله اپنے نیک بندوں کی ہمیں محبت عطا فرما. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پتیش کو محبت عطا فرما نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری ہمت کی بات اللہ سب جو دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کچھ خوشیت کے ساتھ ہم علماء میں نے فتنہ دین و دنیا ہے اللہ محفظ اپنے فضل و کرم سے مدد فرما. ہمارے مدارس کی حفاظت فرما ہمارے مکاتب کی اللہ حفاظت فرما ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما ان معصوم بچوں کی اللہ برکت سے پریشانیوں کو دور کرنا، اللہ مسلمانوں پر رحم کرنا، علیہ السلام پر رحم کرنا، اسلام کے مسلمانوں پر رحم کرنا، عراق کے مسلمانوں پر رحم کرنا، یمن کے اللہ مسلمانوں پر رحم کرنا، اللہ ہمارے حرمین شریفین کی تقدس کی عبادت فرما، اللہ بیت المقدس کی عبادت فرما، مساجد کی عبادت فرما، اللہ مساجد کی عبادت فرما، اللہ یورپ کے مسلمانوں کی عبادت فرما، اللہ ہماری ایمان کی عبادت فرما، ہماری مساجد کی عبادت فرما، اللہ ہمارے مراکز کی عبادت فرما، اللہ ہمارے بچوں کی، ہمارے پور پور کی، ہمارے لباسوں کی، اللہ کی عبادت، ایمان کی عبادت فرما، اللہ اس ملک میں تو آگے ہیں، ہمیں ایمان کی بڑی فکر ہے، اللہ ہمیں تو کہ ہمارے والدین یا ہمارے بزرگوں کی برکت سے اس وقت تک سنبھلا ہے، اللہ موت تک ہمیں سنبھالنا، ہماری اولاد کو اللہ سنبھالنا، یا مت تک کی آنے والی اولاد کو اللہ ایمان پر رکھنا، اللہ ایمان سے نہ چھیننا، اللہ ایمان کسی کلمہ گو سے نہ چھیننا، اللہ ایمان کسی کلمہ گو سے نہ چھیننا، اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں آپس میں ایک اور نیک بنا، اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں میں اتحاد پیدا فرما، اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس پر کروڑا رحمت نازل فرما، اللہ تعالیٰ کی رحمۃ اللہ خیر عطا فرما، ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر، اللہ محدثین، فقہاء، مفسرین، صوفیاء کرام، دعاء مبلغین، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بلیک من روڈ کی جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت طارق اسماعیل صاحب، حضرت مولانا عمر جی صاحب، اس سے زیادہ اور بہت سے، اللہ ان کے احسانات ان مساجد پر دے، اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گھر والوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ حضرت علی صاحب، حضرت مولانا عمر جی صاحب کے گھر والوں کو بھی صبر عطا فرما، اللہ ان کی اولاد کو بھی صبر عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی تو مغفرت فرما، ان کے درجوں کو بلند فرما، اللہ جس بچے نے حفظ کیا ہے اس کے حفظ کو میں انتہا قبول فرما، اس کے دل میں قرآن کو جمع دے، علوم قرآنیہ سے اس کو مالا مال فرما، اللہ اسے بھی اور ہماری جمعی اولاد کو اللہ علوم قرآنیہ سے مالا مال فرما، اللہ ہمارے بچوں کی ایمان کی عبادت فرما، ہمارے بچوں کی ایمان اور کی عبادت فرما، اللہ جو بے نکاحی ہے ان کے لیے اللہ تو نکاح کا انتظام فرما، اللہ جو موانے ہیں ان موانے کو ختم فرما، اللہ جو موانے ہیں ان موانے کو ختم فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے اللہ میاں بیوی میں بے انتہا محبت عطا فرما، اولاد سارے پیدا ہونے کا اے اللہ ان کو ذریعہ فرما، اور اللہ کی اولاد کو ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک فرما، اللہ اس مسجد کو تمہیں ان کی آنکھ قبول فرما، اس مسجد کے مصلیوں کو قبول فرما، اس مسجد کے لیے جس نے جس طرح بھی اللہ قربانی دی ہے اس کی قربانی کو قبول فرما، کہ اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، پر گنہگار ہے، ہمارے لوگوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں ہر مومن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق کی بات بھی اللہ نے انتہا ہماری کوتاہی ہے، اللہ اس کوتاہی کو معاف فرما، اے اللہ رزق حلال نصیب فرما، حضرت مولانا نے کہا رزق حلال نصیب فرما، صدق قال نصیب فرما، حسن حال نصیب فرما، اللہ ہمارے قدر کی اصلاح فرما، اللہ رات کو اٹھ کر تجھ سے مانگنے والے ہم بنے، اللہ اس موقع پر تو دنیا میں نزول فرماتا ہے، اے اللہ تحجد کی ہمیں توفیق عطا فرما، فرض نماز جماعت سے پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، اللہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، تیرے پاک ربیع الاخر کے مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کو تاریکیوں سے نکالا، اے اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص نصیب فرما، علم حدیث حضوری شغف نصیب فرما، علم تفسیر سے حضوری شغف نصیب فرما، مدرسوں کے خدمت اللہ برتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ برتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، جو نکلے جا چکے ہیں، جو بقید حیات ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما، ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب، شیخ مولانا یونس صاحب، مولانا عاشق صاحب، اور بھی بہت سے مولانا عاقل صاحب، اور بھی ہمارے بہت سے اللہ مشائخ ہیں، اللہ ان سب کی اللہ
تو عمر میں برکت عطا فرما، ان کے علوم سے میں مستفید فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ جن لوگوں نے ہمیں بلایا اللہ ان کو بھی قبول فرما، جن کی دعوت ہے اللہ ان کو بھی قبول فرما، اور ہم وہی کہہ سکتے ہیں جتنے پاک حبیب نے کہا. اللہ تعالیٰ بکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافرائنکم الصائمون. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. بسم الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد المبارك السليم. اللهم بہت سے بیمار ہیں، اللہ ان کو بیماریوں سے صحت عطا فرما. روحانی طور پر ہم سب تک بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت عطا فرما. اللہ لوگ بیچارے جادو میں اور اسی طرح جناتوں کے اس میں پریشان ہیں، بہت سے لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو حسن خاتمہ کی دعائیں فرما. اللہ اس لائق نہیں ہے تو یہ جو سے دین مانگتے ہیں، جتنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت ہمیں عطا فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.